بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کی 15 تاریخ 1440 ہجری کا برس اور 14 فروری 2025، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی افطاری ہی نہیں کریں گے، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں کر رکھیں گے. اور بعض اوقات شعبان میں آپ روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ شاید اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے کرتے تھے کہ کہیں اگر آپ نے مستقل ہمیشہ ہر برس ہر سال کے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے شروع کر دیے تو کہیں وہ لازم نہ ہو جائے، تو کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے اور کبھی پورا مہینہ رکھتے تھے. اور بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے مہینہ کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو یاد رکھا کرو. دو وجہ سے، ایک تو اسلامی تاریخ ہے، تقویم ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ بھی کون سی اسلامی تاریخ چل رہی ہے، اور دوسرا رمضان مبارک کے شوق اور اشتیاق میں، تاکہ پتہ چلے کہ اس بندے کو رمضان مبارک کا استقبال کا، اس کے آمد کا، اس کے آنے کا انتظار ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے تو پھر انسان تاریخ کو یاد رکھتا ہے، دنوں کو گنتا ہے کہ اب اتنے دن باقی رہ گئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن کرتا ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہدایت شعبان کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم شعبان جو روزے رکھتے ہیں، جن کی عادت ہے، تو وہ شعبان کے پہلے نصف میں روزہ رکھ لیا کرو، اور جن کی عام عادت نہیں ہے ان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ شعبان کے پہلے حصے تک روزہ رکھ لیا کرو، اس کے بعد پھر وہ روزہ نہ رکھے. اس کی دو وجوہات بھی بیان فرمائیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کی طاقت اور قوت جسمانی لحاظ سے اتنی برقرار رہے کہ وہ رمضان مبارک کے فریضے کے روزے، فرض روزوں کو بآحسن اور بخوبی، بہتر طریقے سے ان کو پورا کر سکیں. اگر کسی بندے کی اتنی توانائی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، وہ ساری کی ساری اس نے شعبان کے نفری روزوں میں لگا دی، تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگا کہ فرائض کو پورا کر پائے. اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہ آخری، اس کے خصوصی طور پر ایام التشکیک جس کو بولتے ہیں، کہ جن کی عادت نہیں ہے تو وہ آخری دنوں میں، آخری دو ایک دن شعبان کے، وہ روزہ نہ رکھا کرے. وجہ، اسلام کے اندر جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی نیت کرنا لازمی ہوتی ہے. اگر نیت نہیں کرے گا، واضح طور پر اس کی نیت نہیں ہوگی کسی عمل کے لیے، تو وہ ظاہر ہے کہ کس طرح قابل قبول ہوگا. تو اسی وجہ سے اب مثال کے طور پر آخری دن میں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تاریخ کا کہ کون سی تاریخ ہے، تو کیا وہ نیت کرے گا؟ شعبان کی کرے گا، رمضان کی کرے گا، نفری روزے کی کرے گا، فرض روزے کی کرے گا؟ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا. اور جس کی عام عادت ہے ایام 20 کے روزے رکھنے کی اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روزے رکھنے کی اور باقی دیگر مسنون روزے رکھنے کی، تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے تاریخ کا بالضبط کہ کون سی تاریخ جا رہی ہے، تو وہ نفل کا جب دن ہوگا تاریخ ہوگی تو وہ نفل ہی کی نیت کرے گا، جب رمضان فرض کا روزہ ہوگا تو فرض کی نیت کرے گا، گڑبڑ نہیں کرے گا اور اس کا ایمان بھی اس میں خراب نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان اور اس سے پچھلے مہینہ اس میں برکت کی دعا فرمائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ سب برکات اور رحمت نصیب فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو ہم سب کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے. جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ ایک سورہ رحمان کی ہے اور ایک سورہ چند آیتیں سورہ نازعات کی ہیں. سورہ رحمان کی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ، جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اللہ کے سامنے پیشگی سے خوف سے ڈرا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں. دو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ، اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا سورہ نازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ جس کسی نے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، نافرمانی سے باز رکھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھا، روکے رکھا، دور رکھا، نافرمانی نہیں کی، منکرات اور منہیات نہیں کی، تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے شخص کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان یہ دنیا کے اندر قربانی کر لے کہ اپنے نفس کو اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو گناہوں سے باز رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج کا جو عنوان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے گمان کے مطابق اس سے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو بندہ جس طرح گمان، اگر بندہ اچھا گمان رکھتا ہے، دنیا کے معاملے میں بھی یہی ہے نا کہ دنیا ایک انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ تعلقات خوشگوار رہتے ہیں، اگر عام انسانوں کے ساتھ بھی اس کا گمان منفی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تعلقات، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ دوست احباب کے ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتے. تو کیا خیال ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی انسان اچھا گمان رکھے کہ انسان گناہوں سے باز آتا رہے اور نافرمانی سے باز آتا رہے، اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ جتنی بھی نیکیاں ہیں، طاعات ہیں، فرما برداری ہے، وہ ان کو پورا کرتا رہے، پھر گمان کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے بچا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مجھے صلہ عطا فرمائیں گے، تو ایسے ہی بندہ پھر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اور اس یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیا کریں. اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا ذنب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عز وجل لملائكته انظروا الى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنوب، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کو گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اس بندے کو علم ہے، اور اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لیتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے، ملائکہ سے کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ، اس کو پتا ہے کہ اس نے نافرمانی کر لی، اب اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا رب ہے، وہ اس کے گناہ معاف کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ اشہدکم انی قد غفرت لہ، کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس بندے کو معاف کر دیا. کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عجیب ہے نا کہ بندہ نافرمانی کرے اور نافرمانی کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے. یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بندگی کا اور شیطانیت کا فرق پتہ چلتا ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ شیطان نے نافرمانی کی، گناہ کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو وہ ڈٹ گیا، اپنے گناہ پر ڈٹ گیا. تو جو بندہ ہے اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد ڈٹتا نہیں ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے اور دل کے اندر رنجیدہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، اور استغفار کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے. اگر بندہ گناہ بھی کرے اور پھر اسے اوپر ڈٹ جائے، بلکہ آج تو مسلمان گناہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور گناہ بھی وہ جو بڑے بڑے گناہ، جو کبیرہ گناہ، تو یہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، شیطان کو رہنما بنانے والے، شیطان کو رہبر بنانے والے. اور پھر شیطان کہاں جائے گا؟ بولیے بولیے، جہنم میں جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے نقش قدم سے بچا کر اپنے نقش قدم، اپنے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے شیطان کے بندے نہیں بننا. کس کے بندے بننا ہے؟ رحمان کے بندے. کس کے بندے بننا ہے؟ رحمان کے بندے بننا ہے. تو شیطان کے بندے نہیں بننا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب شیطان کے بندے بنیں گے تو وہ پھر گناہوں کو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر کوئی ان کو رنجیدہ بھی نہیں ہوتے ہیں، کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر بلکہ وہ اوپر گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کٹہچتی کرتے ہیں. اب ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، پھر ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتے. جیسے شیطان، اس نے معافی مانگی نہیں، اس نے اپنی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھا، تو پھر کہاں سے اس کی معافی؟ ایسے بندے کو تو معاف نہیں کیا جاتا. تو ہم نے رحمان کے بندے بننا ہے، شیطان کے بندے نہیں بننا ہے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقال علیہ الصلوۃ والسلام من خاف اللہ تعالی خافہ کل شیء، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے ہر چیز ڈرتی ہے. من خاف اللہ خافہ، یعنی جو بھی اللہ سے ڈرے گا تو خاف کل شیء، کہ ہر چیز اس سے ڈرے گی. اور جو کہ ومن خاف غیر اللہ خوفہ اللہ من کل شیء، اور جو کئی غیر اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ باقی چیزوں سے ڈرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر پوری دنیا کا خوف اس کے ان کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک اللہ کا ہی خوف ہو، باقی پوری دنیا کا کوئی بھی کی خوف نہ ہو. اور قرآن مجید کے اندر بھی ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی کہ جب وہ دین پر عمل کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کی تبلیغ کرتے ہیں تو لا یخافون لومت لائم، کو وہ پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ یہ دین کی بات کرتا ہے آج کے زمانے میں، یہ شریعت کی بات کرتا ہے آج کے زمانے میں، یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات کرتا ہے آج کے زمانے، اس کی پرواہ نہیں. اللہ کی بات اللہ کے لیے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا پرچم سب سے پہلے لہرایا تھا، انہوں نے کہا کہ جو کوئی بندہ تبلیغ کے یہ اصول بتا رہا ہوں، انہوں نے بہت زبردست بات فرمائی کہ تبلیغ جس کے جو بھی کوئی دین کی بات جو اس کے اندر تین باتیں ہوں گی تو وہ ضرور اثر کرتی ہے. ایک تو وہ بات حق ہو، جو باطل نہ ہو، ایک بات حق ہو، اور دوسرا نیت بھی صحیح ہو، اللہ کے لیے وہ بات کر رہا ہو، اور بات بھی حق ہو اور نیت بھی حق ہو، یعنی خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور پھر جو ہے اس کا بتانے کا طریقہ بھی وہ ہو، تو وہ والا ہو، تو پھر جو ہے وہ بات ضرور اثر کرتی ہے. حق بات، حق طریقے اور حق نیت سے جب کی جاتی ہے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے. تو اس وجہ سے پھر کسی اس کے بعد پھر کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو وہ بات اچھی لگے یا بری لگے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اللہ کا جب جس جب ایک بندہ جب جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے آپ کو یعنی اس بات سے خوف ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حضوری پیش ہو, میں نے حضوری ہونی ہے, حاضری ہونی ہے, پیشگی ہونی, میرے نام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے, تو خوف تو اللہ سبحانہ, اور اس خوف کی وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں کہ خوف دل کے اندر خوف کی وجہ سے. وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ سات بندے جن کا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں سایہ ہوگا عرش کا, ان میں سے ایک یہ بندہ ہوگا کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور عبادت کرتے کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھ سے ایک آنسو, یہ دو قطرے حدیث کے اندر آتا اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ دو قطرے بہت پسندیدہ ہیں. ایک یہ قطرہ کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تو وہ, اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے جس نے اللہ کے لیے جہاد کیا اور اس کا وہ قربان ہو گیا, وہ شہید ہو گیا, اس کا قطرہ زمین پر جب گرتا ہے گرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو یہ دو قطرے, اور تو یہ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں. ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے دین کی سربلندی کے لیے وہ اس کی آنکھ جو ہے رات کو پہرا دیتی ہے دینی اسلامی سرحد کی, تو وہ اللہ پسند ہے, اور دوسری آنکھ وہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو وہ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوف یہ اتنا انسان کو خوف ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ خوف نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے, وہ اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, پیش ہونا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن میرے نام اعمال پیش ہونا ہے, اور اس بات کا خوف کہ آیا مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا, اور جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب اور جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام, تو اس وجہ سے اس بات کا خوف, اور اس طرح کہ پل سرا سے جو گزرے گا کہ آیا اللہ سبحانہ و جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا اس بات کا خوف کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی بنیاد پر انسان کی اس سے اوپر رفتار اس کی ہوگی, کتنی رفتار سے وہ اس کو عبور کرے گا, کتنی رفتار سے اس کو اوپر سے چلے گا, تو جتنا وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوگا, جتنی اس کے دل کے اندر خشیت ہوگی, خوف ہوگا, اتنا ہی ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ, دنیا سے ہمیں کر کے جائیں گے تو پھر آخرت میں وہ ہمارے لیے وہ کام آئے گا, تو پھر اتنی ہی جلدی اس کی رفتار سے وہ دنیا میں وہ اس پل سرا سے آخرت میں وہ گزر پائے گا. اور اسی طرح اس بات کا خوف کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان حشر ہوگا تو ہر ایک انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اپنے اعمال جتنے بد اعمالیاں اس نے کی ہوں گی اس کے اس کے جو ہے ٹخنوں تک اس کا پسینے تک آئے گا, کوئی گھٹنوں تک آئے گا, کوئی یہاں تک آئے گا, کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہوگا. اب جتنی نافرمانیاں دنیا میں وہ کرے گا اس کے حساب سے وہ اپنے پسینے میں قیامت میں حشر کے میدان میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. تو اللہ سبحانہ ان ساری چیزوں کا خوف, حتیٰ کہ یہ صرف انسان ہے بلکہ فرشتے بھی ایسے تھے وہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی آپ آسمان پر جب گئے معراج پر کوئی ایسا ایک بلشت برابر بھی جگہ نہیں دیکھی ہے جہاں فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ تھر تھرا رہے ہوں, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک, حالانکہ وہ نہ تو گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں. اور اس طرح پھر جو ہے یہ تو فرشتوں کا ڈرنا, انبیاء کرام اعلی قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ ہر ایک نبی اس کو جو ہے خوف ہوگا، ڈر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، حالانکہ وہ نبی سب برگزیدہ انبیاء، لیکن کہاں ہمارا مقام؟ تو کیا ہم نے بھی کبھی سوچا پھر اس طرح خوف کہ قبر جو ایک ویسا ٹھکانہ ہے، اس مکان کے اندر، اس حال کے اندر اگر کوئی کھڑکی نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی جو ہے سانس باہر آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو کیسی صورتحال، اندھیرا، تو ایک قبر بھی اس کا خوف کہ ایک دن ہمیں بھی اس دن اس میں جانا ہے، اس میں لوگوں نے ہمیں رکھنا ہے، اور اس میں پھر کیسا، آپ نے فرمایا کہ حفر روضۃ من ریاض الجنہ وحفر من حفر النار، کہ جا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور ٹکڑا ہوگا، اور جہاں پھر جو ہے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا، اور یہ اس بات کا خوف، جب یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، پھر ہم نماز بھی قضا نہیں کریں گے، پھر ہم روز رمضان کے روزے بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر جو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نام عمل ہمیں دائیں ہاتھ میں لینا ہے اور پل صراط گزرنا ہے اور باقی سب مراحل عبور کرنے ہیں، اور پھر جو ہے ہم جو ہے نہ سود لیں گے اور نہ ہی کوئی گناہوں کا ارتکاب کریں گے، نہ ہی غیبت کریں گے، اور نہ ہی جو ہے قطع رحمی کریں گے، جو بھی گناہ ہم سوچ سکتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کی وجہ کہ دل کے اندر یہ خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ ہمیں چین نہیں لینے دے رہا کہ اگر ہم نے حکم و دل نکال لی، نافرمانی نکال لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں، تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، اس کا آخری وقت تھا اور اس کا نزا کا وقت تھا، موت کا وقت تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا خیال کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کے کا مجھے خوف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے جو میں نے اعمال کی ہے، نیکیاں کی ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بدولت مجھے بخش دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے دل کے اندر دو چیزیں بیک وقت جمع نہیں کرتے ہیں، اگر دنیا کے اندر اس کا دل کے اندر خوف تھا اللہ کا، اس کی وجہ سے اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو بے خوف کر دیں گے اور اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہوگا۔ لیکن اگر وہ بندہ دنیا کے اندر بے خوف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر چونکہ وہ بے خوف تھا اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے، تو قیامت کے دن اس کا جو ہے وہ وہاں سے بے خوف نہیں ہوگا، وہاں پھر اس کو ڈر ہوگا، لمحہ لمحہ پل پل وہ جو ہے اس کو خوف ہوگا کہ کہیں مجھے اب نہ پکڑ لیا جائے، ابھی مجھے کہیں جو ہے جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ یہ اب ہمارا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دنیا کے اندر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ کے خوف کے بغیر، یا جو ہے آخرت میں بے خوف جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر دنیا میں جو ہے اللہ کا خوف کے ساتھ زندگی گزاری تو آخرت میں بے خوف ہمارا معاملہ ہوگا، اگر دنیا میں جو ہے ہم نے بے امن جو ہے امن کے ساتھ زندگی گزاری اللہ کے خوف کے بغیر، تو پھر آخرت میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں حدیث کے مطابق کہ وہاں ہم امن کے ساتھ جو ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت اور خوف پیدا فرمائے، جس کی بدولت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بجاتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔